نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سب اصول پارے الحمد للہ اس تراوی میں مکمل ہو گئے. کل 15 پارے کی تلاوت کی گئی تھی, اس میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کے نام اعمال اس کو دیں گے. اگر آدمی نیک ہے تو سامنے سے دیے جائیں گے, داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور خدا نہ کرے اگر اعمال اللہ میں برے ہوں گے تو پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے, الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. بہرحال اقرأ کتابک کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, یہ نام اعمال تیرے سامنے ہے, جو کچھ زندگی میں تو نے کیا, جو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین, وہ ہمارے ایک ایک حرکت کو اور زبان سے جو ہم الفاظ نکالتے ہیں ان سب کو لکھتے چلے جا رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, یعنی تم کوئی بھی لفظ زبان سے نکالتے ہو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, مگر وہاں پر ہمارے لکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں, نگرانی کرنے والے بھی موجود ہیں, یعنی ایک ایک لفظ پر حرکت پر تمہاری نگاہ رکھے ہوئے. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس قدر زبردست نگرانی میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. فرمایا اقرأ کتابک, اپنی کتاب پڑھیے, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن حساب کرنے کے لیے یہی کافی ہے, یعنی کچھ اور کی ضرورت نہیں ہے. خود پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ اس میں کچھ زیادتی تو نہیں. اور اسی پارے کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ووضع الکتاب, اللہ تعالیٰ جو کتاب, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کتاب کے مصنف ہم خود ہیں. یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے, دنیا میں چاہے کسی نے چھوٹا سا رسالہ بھی نہ لکھا ہو لیکن پوری زندگی کی کتاب ہم لکھ رہے ہیں, تو اس کتاب کے مصنف ہم خود ہی ہیں. اقرأ کتابک, اپنی کتاب پڑھ جو تو نے خود لکھی ہے. اسی کو آگے فرماتے ہیں 15 پارے کے آخر میں ووضع الکتاب, کتاب کو رکھ دیا جائے گا سامنے پڑھنے کے لیے, اور کہا جائے گا فطر المجرمین مشفقین مما فی, جو مجرمین ہیں جرم کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کتاب کو, تو اس وقت اس کی زبان سے وہ یقولون, تو کیا کہیں گے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, افسوس یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس میں تو کوئی چھوٹی چیز بھی رہی ہوئی نہیں ہے اور بڑی چیز بھی نہیں رہی ہوئی. جب چھوٹی سی چھوٹی بات اس میں لکھی ہوئی ہے تو بڑی بڑی باتیں کیسے بھی لکھی ہوئی ہوں گی. تو اس وقت آدمی خود وہ کتاب دیکھ کر یہ کہے گا کہ ما یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہم پہ افسوس ہے یہ کیسی کتاب ہے, نہ چھوٹی چیز کو چھوڑی اس نے اور نہ بڑی. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ تم نے عمل کیا اس میں وہ موجود پاؤ گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تم نے کیا تھا وہی لکھا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو انسان نے جو کچھ کیا تھا وہ سارا کا سارا کچا چھٹا جو ہے وہ اس میں لکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے ساتھ کرامن کاتبین رکھے ہیں, دو فرشتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ تو وہ امیر ہے, تو فوراً جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے ارادہ کرتا لکھ لیتا ہے. ایک آدمی نے ارادہ کیا بھی آج سے انشاءاللہ میں روزے رکھوں گا, نماز پڑھوں گا, لکھ لیا فوراً. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو جو برائی لکھنے پر معمور ہے فرشتہ, وہ جب لکھنا چاہتا ہے تو اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ اس نے یہ کام کیا ہے لکھ لوں, حالانکہ کر چکا ہو لیکن اجازت لیتے ہیں کہ آپ کہو تو لکھ لوں. کہتے ہیں رک جاؤ, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اگر توبہ کر لے گا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں. پھر دوبارہ وہ کہتا ہے کہ اب لکھ لوں, وہ کہتا ہے ابھی اور ٹھہر جا. پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں. اس وقت تک انسان اگر اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا, استغفار نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, تو مجبوراً وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لے. تو اتنی تاخیر کے بعد جا کر وہ برا عمل جو انسان کر چکا ہے وہ لکھا جاتا ہے، ورنہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، اب ندامت کا اظہار کرے، اب شرمندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ قدم قدم پر ہمیں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تمہارا آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا سختی نہیں چاہتے۔ روزے جو ہم آج رکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو سہولتیں پہنچاؤ، سختی نہ کرو، بشیرا ولا تنفرا، یعنی خوشخبریاں سناؤ، نفرت مت دلاؤ، اور آسانیاں فراہم کرو، سختی مت کرو۔ لیکن جب انسان خود ہی باز نہیں آتا اور اپنے لیے خود ہی سختی کو پسند کرتا ہے تو مجبوراً پھر آخر میں یقیناً اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیں گے تو وہ سختی ہی تو ہو، لیکن سختی کیوں ہوگی؟ انسان کے اپنے کیے پہ۔ اگر انسان نے وہ کام نہ کیا ہوتا، توبہ کر لی ہوتی، استغفار کر لی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سختی بھی نہ فرماتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیے پر پکڑنا شروع کر دیں، یعنی جو کچھ لوگ کرتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں، اگر اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ شروع کر دیں تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، دنیا میں ایک بھی جاندار باقی نہ بچے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں کہ اب شاید توبہ کر لے، اب استغفار کر لے، الى اجل مسمى، ایک خاص مدت تک اللہ تعالیٰ تاخیر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی، اس میں ساری رہنمائی ہمیں کر دی گئی ہے کہ دیکھو اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہیں، برے کام کرو گے تو یہ ہیں، ایک ایک چیز کی رہنمائی بہرحال ہمیں کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں چونکہ والدین سے متعلق مضمون ہے، ارادہ میرے کل تھا بیان کرنے کا لیکن چونکہ اس میں وقت نہیں تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی عبادت خالص اس کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف کہہ کر جھاڑو بھی نہیں اور زجر و توبیخ بھی نہ کرو، ڈانٹو بھی نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہاں اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی رویہ، ایسا کوئی لفظ جو کم سے کم اف ہو سکتا ہے، یعنی ماں باپ تمہیں کسی کام کا کہیں اور تم نے کچھ نہیں کہا، بس اف، یوں یعنی بیزاری کا اظہار کیا، وہاں یہ بھی مت کہو۔ ولا تقل لہما اف، آگے فرما دیا ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو بھی نہیں، تو ڈانٹنا تو بات کی بات ہے، اف جس جب منع کر دیا کہ تم اف بھی نہ کہو، ایسے رویے کا اظہار بھی نہ کرو۔ یعنی بعض اوقات ماں باپ کچھ کہتے ہیں، اولاد غصے میں اپنا چہرہ ایسے کر لیتے ہیں، ادھر کر لیتے ہیں، سر مارتے ہیں یا اپنا ہاتھ ماتھے پہ لے جاتے ہیں، یہ سب وہ رویے ہیں جس سے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بیزاری کا اظہار جو ہے یہ نفرت کا اظہار بھی ہے، اس سے بھی منع فرمایا کہ تم یہ بھی نہ کہو۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب کرو نرمی سے بات کرو، سختی سے تو کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، نرمی سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ پھیلا دو ان کے لیے۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جانور اپنے بچوں کو جب کھلاتے پلاتے ہیں تو کتنی عاجزی کے ساتھ وہ بچہ اپنے پروں کو جو ہے وہ پھیلاتا ہے، کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو اس طرح سے پھیلا دو رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے اور والدین کے احکام اور ان کے حقوق کو بیان فرمایا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. آدمی سوچے کہ آدمی کچھ بھی تو کرنے کے لائق نہیں ہوتا، مکھی بھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتا، کوئی اگر چیونٹا کاٹ لے چپکا وہ ہو روئے گا تو صحیح، لیکن اتنی قدرت بچے کو نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ ہٹا لے. ماں باپ جو ہے وہ تڑپ جاتے ہیں کہ بچہ پتہ نہیں کیا کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر جو جلدی سے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، ارے اس کو تو چیونٹے نے کاٹ لیا، اس کو ہٹاتے ہیں. بچے میں اتنی بھی قوت طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لے. تو یہ ساری رحمتیں محبتیں اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں ڈالتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں، اس کے نشو نما کرتے ہیں. تو یہ سارے احسانات ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض نے کہا کہ تم ایک رات کا بدلہ بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، یعنی جو تمہارے خاطر ماں باپ نے ایک رات تکلیف اٹھائی ہے، تم ساری زندگی بھی اگر تم ان کے لیے محنت کرو، سب کچھ کرو، پھر بھی بدلہ نہیں چکا سکتے. ایک شخص نے غالباً کہا کسی کو، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہے، لیکن یہ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کہا حق تو دور کی بات ہے، تم نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، تم نے سارا حج ہی تو کرایا ہے، اس نے تو پوری زندگی کے لیے تمہیں اس قابل کر دیا، اس لیے میں ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اگر آدمی اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی بوڑھی ماں کو باپ کو حج بھی کرائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت کی نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دیا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سمجھ لیں کہ ان کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے. نیک اولاد اگر ماں باپ کو، خاص طور پہ باپ کے بارے میں فرمائے کہ اگر محبت کی نظر سے دیکھے، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے میری، محبت کے ساتھ دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ہے. کسی نے کہا اگر دن میں 100 دفعہ دیکھے، فرمایا 100 دفعہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت معمولی تھوڑی ہے. تو اگر صرف اپنے باپ کو آپ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور نیک اولاد کے بارے میں فرمایا کہ نیک اولاد اگر اپنے باپ کو رحمت کی، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اب جتنی نگاہ ڈالے گا اتنا اس کو اجر و ثواب ہے. تو آپ سوچیے تو صحیح کہ دن میں چاہیں تو 100 کیا 1000 حج مقبول کا ثواب کما لیں. آدمی ہو سکتا ہے ساری زندگی میں 100 حج کرے لیکن ایک بھی حج مقبول نہ ہو، لیکن یہاں آپ ایک ہی دن میں 100 مقبول حج کا ثواب پا لیں. اس سے وہ فریضہ تو ادا نہیں ہوتا، وہ تو کرنے سے ادا ہوگا، لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ آپ کو یہاں مل سکتا ہے. حج مقبول کا ثواب تو معمولی دولت نہیں. اس لیے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ تم دعا کرتے رہا کرو. اسی طرح فرمایا وَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو، یعنی اپنے مال کو، دولت کو غلط جگہوں پر ضائع مت کرو، بلکہ جن جن کا حق ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے میں اس مال کو صرف کرو. اور ساتھ میں فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین فضول خرچی کرنے والے جو مال میں فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ابھی ایک صاحب کو پتہ چلا خالی اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی تھی، 3-4 کروڑ روپے اس نے صرف کر دی. یہ معمولی چیزیں ہیں، اور لوگ آج کل تو ایسے ہی ایک شادی حال لیتے ہیں تو پتہ چلے 8.5 لاکھ اور 10 لاکھ جو ہے اس کا کرایہ ہے، چند گھنٹوں کا، ساری رات بھی استعمال نہیں کرتا وہ، 10 بجے 11 بجے جب آدمی پہنچتا ہے 1 بجے 2 بجے تک سب حال خالی کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے 8.5-10 لاکھ روپے ایسے پھونک دیتا ہے. اور بعض لوگ تو صرف ناماوری کے لیے کرتے ہیں، صرف ناماوری، کھانے بھی ضائع ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ فضول خرچی، سب فضول خرچی میں شامل ہے. تو میرے عزیز و فضول خرچی سے بچو، ظاہری نام و نمود سے بچو. یاد رکھو لوگ خوش کبھی نہیں ہوتے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے بہت، فرماتے تھے کہ دیکھو جن لوگوں کو تم خوش کرنے کے لیے آج سب کچھ کر رہے ہو، تم اگر اپنے جسم کی بوٹیاں بھی ان کو کھلا دو گے تو یہ خوش نہیں ہوں گے. کسی نے کہنا نمک کم، کسی نے کہنا مرچ کم، کسی نے کہا گلاوا نہیں، کچا رہ گیا، گوشت تھا، بوٹیوں میں, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنے جسم کے اس نے ٹکا بوٹی کر کے مجھے دے دیے, کھلا دیے, لیکن وہ اس نے اعتراض کرنا کہ اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں نمک کم ہے, یا مرچیں تیز ہو گئی ہیں, یا کچھ کچا رہ گیا ہے. تو یہ اعتراضات رہیں گے, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے لگ جاؤ, اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر وہ خوش ہو گیا ساری دنیا ناراض رہے ہمیں پرواہ نہیں, لیکن اگر وہ ناراض ہے, ساری دنیا خوش ہے, ہمیں کس کام کی بتائی. تو بہرحال اگر ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو, اس کی مخلوق بھی خوش ہو, تو کیا ہی بات ہے. ایسے کام کریں کہ مخلوق بھی خوش ہو جائے اللہ کی. انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے, غرور سے بچنا چاہیے. بعض لوگوں کے دلوں میں غرور اور تکبر ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر, وہ غصہ, کہ یہ غصہ بھی تکبر کی علامت ہے. کیونکہ آدمی دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتا, سن نہیں جا سکتا, اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, تو غصہ طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہہ دیا. تو اس لیے ایک تو غصے سے بچیے, غرور اور تکبر سے بچیے, ظاہری نام و نمود سے بچیے. جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اسے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات فرمائی کہ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن پر مت لے جا کے باندھو, یعنی دونوں ہاتھوں کو لے جا کر گردن پر باندھ دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈالتا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے. ایسے بخیل بھی مت بنو کہ ہاتھ لے جا کے کمر گردن پہ باندھ دیے, جب گردن پہ بدے ہوئے ہوں گے تو جیب میں جا سکتے ہیں, نہیں جائیں. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی ایسا بخیل بھی نہ بنے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط, اور نہ بالکل آدمی ہر وقت جیب میں ڈال کے رکھے کہ جو آئے اڑاتا چلا جائے, جو جی چاہا وہ کر لیا, جو جس چیز کا جی چاہا. ایسا بھی نہ کرے, یعنی میانہ روی اختیار کرو. نہ بالکل اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, اور نہ ان کو بالکل ایسا کھلا رکھو کہ جو ہے جس کام میں چاہ رہا ہو اس کو خرچ کر لو. پوچھتے ہی نہیں, دیکھتے نہیں کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. فتح عہدہ ملوم اور محصور, اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں ملامت بھی ہوگی اور حسرت بھی ہوگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے چاہے پھیلا دے, جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اور آگے مزید ایک بات بتا دی, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اس خوف سے اور اس ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, زیادہ اولاد ہوئے گی تو ہم دیں گے کہاں سے, کھلائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن نرزقہم ویاکم, ہم رزق انہیں بھی دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. یہاں پر نرزقہم پہلے کہہ دیا کہ ان کو جو رزق دیتے ہیں تو تمہیں بھی ہم دیتے ہیں, ان کی وجہ سے دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اب کمزوروں میں بوڑھے لوگ بھی ہیں, کمزوروں میں چھوٹے بچے بھی ہیں, کہ یہ جو کمزور بچے ہیں ان کی وجہ سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. تم ان بچوں کو اگر گلا گھونٹ دو گے, مار ڈالو گے, وقت پہ آنے سے پہلے ہی دنیا میں آنے ہی نہیں دو گے, خاندانی منصوبہ بندی کر کے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہو, تو بعض اوقات جو ہے وہ باقاعدہ نعرے بھی لگاتے ہو, کم بچے خوشحال گھر میں, کیا خوشحالی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ فرمایا کہ نحن نرزقہم ویاکم, انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی ہم رزق دیں گے. تو اس کی فکر مت کرو, بلکہ جو بچہ آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ گھر میں مہمان بھیجتا ہے, اس مہمان کے گھر میں آنے سے پہلے اس کا رزق پہلے آتا ہے. اس لیے آدمی کو یہ نہ سمجھے کہ میں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں. البتہ یہ بتا دیا کہ میانہ روی اختیار کرو. آدمی اگر کوئی دور سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اخلاق کے ساتھ بولے بھی اور اس کو چائے پانی کا پوچھ لے. اگر کوئی دور سے آیا ہے, بھوک کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا پوچھ لے, دو تین وقت آدمی جو ہے اس کی مہمانی کر لے اچھی طریقے سے, اس کے بعد پھر جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ, اس کے بعد ختم. اب پھر اس کے بعد تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں چٹنی بن رہی, چٹنی سامنے رکھ دو, کھانی ہے کھائے, نہیں کھانی تو جائے. اب ہم جو کھا رہے ہیں وہی کھلائیں. بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, قرض لیتے ہیں, اس کو مرغیاں کھلا رہے ہیں, وہ تو جائے گا کہاں, تو کہے گا بھائی اس سے اچھا ہوٹل تو ہے ہی نہیں کہیں, یہاں تو کھانے کو بھی مل رہا ہے, رہنے کو بھی مل رہا ہے, تو اس سے اچھی جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے کہہ دیا کہ درمیانہ روی اختیار کرو بس ہر معاملے کے اندر, اس سے انشاءاللہ نہ تمہیں تکلیف ہوگی نہ سامنے والے کو. سامنے والے کو بھی احکامات ہیں کہ مہمان کے لیے کیا چیزیں,
مہمان کے لیے بھی کچھ احکام ہیں، اس کے ذمے بھی کچھ فرائض ہیں، اس کے بھی کچھ اور اسی طریقے سے میزبان کے بھی کچھ احکام اور فرائض. تو ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق رکھے ہیں. فرما دیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہاں اس سے یہ بات نکل گئی کہ اگر کوئی خاتون ایسی کمزور ہے کہ اس کے اولاد ہونا اس کے لیے موت کا ذریعہ بنے گا یا اس کی جسمانی جو ہے بیماری کا ذریعہ بن جائے گا، تو اس میں گنجائش ہے پھر وہ علماء سے پوچھ کر آدمی اس وقت جو وقت پر فیصلہ کر لے. لیکن یہ نیت کر کے کہ بھئی یہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، تو اس طریقے اس نیت سے اپنی اولاد نہ ہونے دینا، اپنی طرف سے کوشش کرنا. ویسے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ تو آ کے رہے گا، کچھ بھی کر لے. بعض لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں ہوتی ہیں پتہ چلے کہ 11 بچے ہو گئے ایک ہی وقت، 5 بچے ہو گئے، 5 سال سے جو ہے رکاوٹیں کر رہے تھے ایک دم 11 بچے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جو جرثومہ جا رہا ہے، ایک جا رہا ہے یا دو جا رہے ہیں، لیکن اگر 10 اور 11 چلے گئے تو 10 11 ہی تو وہ نشو نما پائیں گے. قادر ہے اللہ تعالیٰ، کچھ بھی کر لو. اس لیے ایمان تو یہی ہونا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے ظاہری طور پر ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے جو ناشکری کے اندر شامل ہو. ان قطرهم کان خطاً کبیرا. آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا. زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، جو کام زنا کے قریب لے جاتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. اب آج کل جس طریقے سے جو ہے وہ یوٹیوب، فیس بک، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بلائے ہیں، مصیبتیں ہیں ساری کی ساری، تو یقیناً یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہیں، انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. فرمایا ولا تقرب، تم قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو بات کی بات. دوائی زنا جو ہے ان سے بھی روکا گیا ہے کہ ان سے بھی بچو. یہی وجہ ہے یہ پردے کا احکام کیا ہے. پردہ اسی لیے ہے کیونکہ اگر اور اسی طرح مکس گیدرنگ کیا تھی، مخلوط مجالس کیا چیز، شادی بیاہ ہو یا جو دوسرے جو ہے وہ موقع ہوں، یہ سب اسی لیے منع ہے کہ جب تم ملو گے جلو گے آہستہ آہستہ زنا کے قریب ہوتے چلے جاؤ، بے تکلفی بڑھتی چلی جاتی ہے. جن جگہوں پر مرد اور عورتیں کام کرتی ہیں آہستہ آہستہ وہ عورتیں مردی بن جاتی ہیں، ان کے اندر تکلف ختم ہوتا چلا جاتا ہے، حیا جاتی رہتی ہے آہستہ آہستہ. پھر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بے تکلفی گفتگو کرنا، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جو اللہ نے فطرتاً حیا رکھی ہے آہستہ آہستہ وہ حیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہا قریب مت جاؤ، جب قریب جاؤ گے تو مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. اسے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، بہت ہی برا کام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی کو بے گناہ قتل مت کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو تم خود بدلہ لینے کی کوشش مت کرو، بلکہ وہ طریقہ اختیار کرو کہ جس سے جو ہے وہ قصاص والا معاملہ ہے یا دوسرا ہے وہ ہو جائے. اب چونکہ یہاں پر شریعت اسلامیہ ہی نہیں ہے تو اس لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال منع فرمایا کہ اپنے طور پر جو ہے اقدام مت کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. اور مال یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا. اسی طرح فرمایا اوفوا بالعہد، کسی سے وعدہ کر لو تو پورا کرو. یہ اصل میں سب معاشرت کی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت کوتاہیاں ہیں. ہم وعدہ کر لیتے ہیں، جھوٹا وعدہ ہے. کسی نے کہا 10 بجے پہنچ جائیں گے، 11 بجے پہنچ رہے ہیں، ایک گھنٹے تک بیچارہ وہ خوار ہو رہا ہے کھڑا ہوا. بعض ماشاء اللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 10 بجے کا وعدہ کیا تو 10 بجنے میں 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہ، لیکن سامنے والے کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ 11-12 بجے آ رہا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ معذرت تک نہیں کرتے، نہ آنے پر شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرتے، یہ تک بھی نہیں کہتے کہ صاحب مجھے معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی یا دیر ہو گئی یا کسی وجہ سے، نہیں نہیں کچھ نہیں. اگر کچھ کہو تو کہتے کیا ہو گیا یار، یہ تو چلتا ہے. اس طریقے سے کہہ کے بات کو کم تر طریقے پر اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ سارے طریقے شریعت کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بالعہد، جب تم عہد کر لو کسی سے تو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد جو ہے یہ پوچھا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہا تھا وعدے اور دیگر چیزیں جب ہوئی تھی سامنے، تو کہا تھا بھائی یہ کون سے قرآن کی چیز ہے، تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، ورنہ تو یہ قرآن ہی کی چیز ہے. قرآن ہی نے ہمیں کہا ہے کہ اوفو بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو، وعدوں کو نبھاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی کہ تم نے عہد نبھایا تھا کہ نہیں. اب چاہے وہ دو جماعتوں کے درمیان ہو، دو شخصوں کے درمیان ہو، اور دو برادریوں کے درمیان ہو، جہاں بھی ہو، جس جو معاملہ بھی ہو. ولا تمشی فی الارض مراحا، آگے فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ٹھوکر مار کے دیکھو اپنے پاؤں پہ چوٹ نہ لگے تو. کیا تم میں اتنی طاقت ہے؟ کس لیے اکڑتے ہو؟ کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اپنے پاؤں مار کر، ٹھوکر مار کے؟ تو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. ذرا پہاڑ کے دامن میں جا کے دیکھو، پہاڑ اتنا اونچا اور تم چھوٹے سے لگو گے. کوئی آدمی اگر پہاڑ کی چوٹی پر نیچے جاتے ہوئے آدمی کو دیکھے تو کتنا سا لگے گا؟ چھوٹا سا معلوم ہوگا. اسی طریقے سے نیچے سے اگر ہم پہاڑ کی چوٹی کو دیکھیں تو کتنی بڑی اور بلند و بالا معلوم ہوتی. تو فرمایا کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اس لیے تم تکبر مت کرو. اور اسی طریقے سے آگے ایک اور بات فرمائی، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. یہ درخت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بظاہر، یہ پتھر جو پڑے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ، اور اسی طریقے سے ہی فرمائیں یہ سب اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. چاہے تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہ چلے، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ بایاد حق زندہ، اللہ کی یاد میں وہ زندہ ہیں. یعنی ہمارے سامنے تو وہ مردہ ہیں، با منو تو مردہ با حق زندہ، ہمارے اور تمہارے درمیان تو وہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ وہ زندہ ہیں، تسبیح کرتے ہیں. اور پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیک الحجارت او اشد قسوا، کہ تمہارے قلوب جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے. فہیک الحجارہ، پتھروں کی طرح. پھر فرمائے او اشد قسوا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ. پھر آگے فرمایا کہ کیوں، فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر تو ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، تمہاری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتا. اور ہم دیکھو پہاڑوں پر، دیکھو اتنا بلند پہاڑ ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، یہ اس کے آنسو ہیں جو بہہ رہے ہیں. فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے. فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں اللہ کے خوف سے. من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. ہمارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بہت بڑا تودا گر گیا، چار آدمی مر گئے، لیکن وہ تودا گر کیوں رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے گر رہا ہے، اللہ کے خوف سے گر رہا ہے، اور وہ گر رہا ہے اللہ کے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے قلوب تو لوگوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، حالانکہ پتھروں سے جو ہے وہ نہریں بھی جاری ہوتی ہیں اور ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا بھی ہوگا. تو فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، سات و آسمان و سات و زمین. فرمایا له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے زمین میں، جتنی مخلوق بھی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. کوا بازار کا بظاہر کائیں کائیں کر رہا ہے، لیکن وہ کائیں کائیں نہیں کر رہا، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. شیر دھاڑ رہا ہے، گھوڑا ہنہنا رہا ہے، بکری میمے کرتی ہے، اور اسی طریقے سے چڑیے چہچہا رہی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ہمیں ان کی زبان کا چونکہ پتہ نہیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ وہی جانے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اپنی ایک زبان ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، اور اس موقع پہ میں اس لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. گرمیوں کے زمانے میں کہیں اگر آپ چیونٹیوں کو دیکھیں تو چھوٹی تھوڑی سی کھانے کی کوئی ذرہ وہاں ڈالیں، چیونٹی آئے گی تو اس ذرے کو لے جانے مت دیں، روک لیں. یہ میں نے خود تجربہ کیا، میں نے وہ چیز پکڑ لی کھانے کی، تو وہ پہلے تو کوشش کرتی رہی کہ گھسیٹ کے لے جاؤں، لیکن جب نہیں اس سے لے جا ناممکن نہ ہوا تو وہاں سے تیزی سے بھاگی. میں دیکھتا رہا کہاں جا رہی، تو وہ بل کے پاس گئی جہاں چیونٹیوں کا سوراخ تھا، وہاں بس خالی ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہری اور واپس فوراً چل پڑی، میں نے دیکھا پیچھے سے غول چیونٹیوں کا چلا آ رہا ہے، یہ غول چلا آ رہا ہے، تو جہاں سے میں نے وہ غذا چھوڑی تھی وہاں رکھ دی، وہ سب آ کے وہاں چمٹ گیا، اس کو لے کے چلے گئے۔ تو کیا کہا اس نے آ کے؟ کچھ تو کہا ہوگا نا، اس کی زبان بھی ہے، اس کے پاس سونگھنے کی قوت بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں، سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ چھوٹی سی چونٹی کے اندر اللہ نے آنکھیں بھی رکھ دی، کان بھی رکھ دی۔ آپ سوچے تو صحیح، آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ صاحب ناک کے ذریعے جو ہے وہ کیمرہ اندر چلا گیا۔ اس لیے کمال نہیں ہے کہ کیمرہ تو ناک کا سوراخ تو خاصا بڑا ہوتا ہے، سو چونٹیاں ناک کے سوراخ میں چلی جائیں تو چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر وہ چونٹیوں میں بھی وہ جو لال رنگ کی چونٹی ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، پر بھی ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ کون کرتا ہے یہ کاریگری پیدا، بتاؤ تو صحیح۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم کے ساتھ تو کیوں غرہ کرتا ہے، غرور کرتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کر دیا، تو ایسے کریم مالک کے ساتھ تو کیوں اکڑتا ہے؟ تو بہرحال یہاں بھی فرمایا کہ وہ من شاء اللہ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اگر تم ان کی تسبیح کو اور تحمید کو نہ سمجھو۔ تو یہ ہمیں بتا دیا۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے۔ ایک خان صاحب اگر ہم سے ابھی یہاں آ کے اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیں تو ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی چترالی زبان میں کوئی بولے، گلگتی زبان میں بولے تو ہمیں سمجھ میں آئی۔ اپنے جیسے بھائیوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، تو جانوروں کی زبان سمجھنا تو بات کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ ہمیں چاہیے اس کے احکامات کی صحیح طریقے پر پیروی کریں، اور اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے لیے مسخر فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دائمی طور پر اے اللہ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یہ دعائیں صرف ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے، اے اللہ سب کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اے اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، اور پھر جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔